وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ امریکی صدر جو بائیڈن آج افغان صدر اشرف غنی اور اعلی امنکار عبداللہ عبداللہ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ غنی اور عبداللہ جمعرات کو واشنگٹن پہنچے تھے اور انہوں نے سینٹ کے لیڈر چک شومر اور مچ میکونل سے ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے اس ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ بائیڈن افغان رہنماؤں کے خیر مقدم کے منتظر ہیں، اور اب جب کہ انخلا جاری ہے وہ انہیں ایک بار پھر مصائب کے شکار افغانستان کے لیے امریکہ کی سفارتی، اقتصادی اور انسانی ہمدردی کی مدد کی یقین دہانی کرائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں افغان قیادت کی یہ خواہش ہوگی کہ اتحادی افواج کے انخلا کے باعث ملک کو درپیش چیلنجز کے علاوہ پاکستان پر مزید دباؤ ڈالنے کے حوالے سے بھی بات کی جائے، تاکہ بین الاقوام امن عمل میں پیش رفت ہو سکے۔ امریکی عہدیداروں نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ افغانستان سے فوجی انخلا کی تکمیل کے بعد توقع ہے کہ وہاں موجود امریکی سفارتکاروں کو سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے لگ بھگ 650 امریکی فوجی وہاں برقرار رکھے جائیں گے۔ یہ انخلا زیادہ تر اگلے 2 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا۔ تاہم کئی 100 اضافی امریکی فوجی کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی فراہم کرنے والے ترک فوجیوں کی معاونت کے لیے ستمبر تک وہاں رہیں گے۔ عہدیداروں نے کہا کہ یہ ترک قیادت کی ایک مزید باقاعدہ فورس کے وہاں آنے تک ایک عارضی بندوبست ہوگا۔ جمعرات کو قطر نے کہا کہ اس نے افغانستان کے متحرک فریقوں کو اپنے تعطل کے شکار امن مذاکرات کو آگے بڑھانے اور امریکی قیادت کی فورسز کے انخلا کے مکمل ہونے سے قبل شراکت اقتدار کے کسی بندوبست تک پہنچنے کے لیے کسی تیسرے فریق کی ثالثی پر رضامند ہونے کی باقاعدہ تجویز دے دی ہے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ اور دفاع کی وزارتوں نے بیانات میں کہا ہے کہ جمعے کے روز افغان فورسز نے شمالی صوبوں بغلان اور فاریاب کے کم از کم 2 اضلاع پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امان نے ایک بیان میں کہا کہ جمعے کی صبح افغان سیکیورٹی فورسز نے صوبے فاریاب کے ضلع اندخواہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ترجمان نے ٹویٹ میں کہا کہ طالبان دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان ہوا اور وہ اس ضلع سے فرار ہو گئے۔ ادھر وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ افغان فورسز نے صوبے بغلان میں ضلع خانجن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ طالبان کا اس حوالے سے فوری رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن وہ اپنی پیش رفت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس وقت افغان فورسز اور طالبان کے درمیان ملک کے 34 صوبوں میں سے 28 میں لڑائی جاری ہے، جبکہ طالبان 150 سے زائد اضلاع پر قبضے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تاہم طالبان کے ان دعووں کی آزاد سرائے سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے بدھ کو کانگریس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ افغانستان کے 419 اضلاع میں سے 81 طالبان کے زیر تسلط آ چکے ہیں۔ البتہ امریکہ نے طالبان پر واضح کیا ہے کہ عالمی برادری افغانستان میں طاقت کے ذریعے مسلط کردہ حکومت کی حمایت نہیں کرے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ افغانستان کے لیے امریکی مالی امداد صرف اسی صورت میں ہی جاری رہ سکتی ہے جب وہاں کی حکومت کو عالمی برادری کی حمایت حاصل ہو۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تشدد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ افغان قیادت پاکستان کے بارے میں بھی کچھ بھی کہتی رہے، امریکہ پاکستان کا افغان امن عمل میں مثبت کردار کا معترف ہے اور دنیا پاکستان کے کردار کو بھلا نہیں سکتی۔ وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ افغانستان میں اقوام متحدہ امن فوج کی تعیناتی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ترکی سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کابل کے ہوائی اڈے پر سیکیورٹی ذمہ داریاں برقرار رکھیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اپنے کثیر ملکی دورے کے آخری مرحلے میں فرانس پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ آج جمعے کو صدر ایمانوئل میکران سے ملاقات کریں گے اور علاقے میں ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کے فروغ کے لیے علاقے میں امریکی صدر جو بائیڈن کی حالیہ ملاقاتوں کے مقصد کو آگے بڑھائیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو اعلان کیا کہ انفراسٹرکچر قانون سازی کے لیے دونوں پارٹیوں کے درمیان اتفاق رائے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی جمہوریت بامانی انداز میں کام کر سکتی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور حالات حاصلہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن آج افغان صدر اشرف غنی اور اعلی امنکار عبداللہ عبداللہ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر رہے ہیں. بائیڈن اور افغان عہدیداروں کے درمیان یہ بل مشافہ ملاقات افغانستان سے 11 ستمبر تک بقیہ امریکی اور نیٹو فورسز کے انخلا سے قبل ہو رہی ہے. غنی اور عبداللہ جمعرات کے روز واشنگٹن پہنچے اور انہوں نے سینٹ کے لیڈر چک شومر اور مچ مکانل سے ملاقات کی. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے اس ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ بائیڈن افغان رہنماؤں کے خیر مقدم کے منتظر ہیں اور اب جبکہ انخلا جاری ہے وہ انہیں ایک بار پھر مصائب کے شکار افغانستان کے لیے امریکہ کی سفارتی اقتصادی اور انسانی ہمدردی کی مدد کی یقین دہانی کرائیں گے. قطر نے جمعرات کے روز کہا کہ اس نے افغانستان کے متحارف فریقوں کو اپنے تعطل کے شکار امن مذاکرات کو آگے بڑھانے اور امریکی قیادت کی فورسز کے انخلا کے مکمل ہونے سے قبل شراکت اقتدار کے کسی بندوبست تک پہنچنے کے لیے کسی تیسرے فریق کی ثالثی پر رضامند ہونے کی باقاعدہ تجویز دے دی ہے. ملاقات کے بارے میں مزید تفصیل قمر عباس جعفری کی زبانی.
افغانستان کے صدر اشرف غنی اور قومی مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ آج جمعے کے روز امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کر رہے ہیں. ماہرین نے اس ملاقات کو افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں اہم قرار دیتے ہیں. یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الاقوامی امن مذاکرات عملاً سست روی کا شکار ہیں اور افغانستان میں طالبان کی جانب سے مختلف اضلاع پر قبضوں کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت افغان فورسز اور طالبان کے درمیان ملک کے 34 صوبوں میں سے 28 میں لڑائی جاری ہے, جبکہ طالبان 150 سے زیادہ اضلاع پر قبضے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تاہم طالبان کے ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی. امریکی فوج کے چیئرمین آف دی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے بدھ کو کانگریس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ افغانستان کے 419 اضلاع میں سے 81 طالبان کے زیر تسلط آ چکے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ اب تک طالبان مکمل طور پر 167 اضلاع کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بڑے شہروں کی جانب پیش قدمی فی الحال ان کی ترجیحات میں نہیں ہے. البتہ امریکہ نے طالبان پر واضح کیا ہے کہ عالمی برادری افغانستان میں طاقت کے ذریعے مسلط کردہ حکومت کی حمایت نہیں کرے گی. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے امریکی مالی امداد صرف اسی صورت میں ہی جاری رہ سکتی ہے جب وہاں کی حکومت کو عالمی برادری کی حمایت حاصل ہو. ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان قیادت دورہ امریکہ کے دوران چاہے گی کہ امریکہ اور اتحادی ممالک افغانستان کو ماضی کی طرح بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. افغان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی یہ کوشش ہوگی کہ افغانستان کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو. اس لیے دورہ امریکہ میں اشرف غنی کے ہمراہ افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ بھی ہیں. ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے ترجمان فریدون خازون کا کہنا ہے کہ امریکہ نے افغان قیادت کو مدعو کیا ہے اور اس دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات افغانستان کے لیے امریکی امداد اور افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فریدون خازون نے صدر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان باہمی چپقلش کے تاثر کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان امن عمل پر کوئی اختلاف نہیں ہے. تجزیہ کار نجیب اللہ آزاد کہتے ہیں کہ امریکہ کی خواہش ہوگی کہ افغانستان میں جلد جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے اور فوری طور پر ایسی حکومت قائم کی جائے جو تمام دھڑوں کو قابل قبول ہو. دوسری جانب طالبان افغان قیادت کے دور امریکہ کو وقت کا ضیاع قرار دے رہے ہیں. طالبان کے دوحہ میں قائم سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ موجودہ افغان حکومت کو افغانستان کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے بجائے اپنے اقتدار کو دوام دینے میں زیادہ دلچسپی ہے. عمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
افغان صدر اپنے اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ دو روزہ دورے پر امریکہ پہنچ چکے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ صدر بائیڈن سے ملاقات میں افغان قیادت کی یہ خواہش ہوگی کہ اتحادی افواج کے انخلا کے باعث ملک کو درپیش چیلنجوں کے علاوہ پاکستان پر مزید دباؤ ڈالنے کے حوالے سے بھی بات کی جائے تاکہ بین الافغان امن عمل میں پیش رفت ہو سکے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی پہلے سے ہی کہہ چکے ہیں کہ امریکی اور اتحادی افواج کے انخلا کے بعد پاکستان کا رول بہت اہمیت کا حامل ہے. جس کے بعد افغانستان میں امن کے حوالے سے پاکستان حالات کا تعین کرے گا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید بتایا کہ امریکی صدر سے ملاقات کے دوران پاکستان کے کردار پر ضرور بات ہوگی۔ افغان امور کے ماہر کے مطابق افغانستان میں ہر ناکامی کا الزام پاکستان پر لگانا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے دیگر عوامل بھی ہیں۔
دیکھیں، اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اکثر شمالی افغانستان میں ہو رہی ہے، پاکستان کی سرحد سے بہت دور ہے اور وہاں پہ ان کو اکثر فتوحات حاصل ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں شاید طالبان اسٹریٹجی بھی ہے پاکستان کے بارڈر کے قریب فی الحال بڑی کاروائیاں نہ کی جائیں تاکہ ان کے اوپر یہ الزام پھر نہ آئے کہ وہ پاکستان کی مدد سے لڑ رہے ہیں یا پاکستان کی بارڈر کے قریب لڑ رہے ہیں۔
افغان قیادت ایک ایسے وقت میں امریکہ کا دورہ کر رہی ہے جب افغانستان میں لڑائی عروج پر ہے۔ طالبان نے اپنی عملیات تیز کر دی ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مئی سے لے کر اب تک 100 سے زائد اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں۔ افغان قیادت کے دورہ امریکہ کے حوالے سے سابق سفارتکار اور افغان امور کے ماہر رستم شاہ مومند کا کہنا ہے کہ وہ یہ دورہ افغان صدر کی بقا کی آخری کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا
کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کو باور دلایا جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی اور ملک کے تعاون سے اور ان کی شہ پہ ہو رہا ہے، اور امریکہ کو چاہیے کہ ان کو حکومت کو بچانے کے لیے طالبان پہ اور پاکستان پہ پریشر بڑھائے۔
رستم شاہ مومند کا مزید کہنا تھا کہ اب یہ امریکی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ موجودہ حالات کا تفصیلی جائزہ لیں کہ آیا وہ ایک ایسی حکومت جس کا کنٹرول مکمل طور پر ناپید ہو چکا ہے، اس کے فوجی اس کا ساتھ ٹینکوں اور اسلحہ سمیت چھوڑ رہے ہیں، کیا امریکہ کو ایسے حکومت کو بچانے کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے یا نہیں۔ سابق سفیر کا کہنا تھا کہ افغانستان کے حل کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جس کے مطابق طالبان سمیت تمام دھڑوں کو اکٹھا کر کے ایک نگران حکومت ترتیب دی جائے جو کہ افغانستان کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کرے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی عہدیداروں نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ افغانستان سے فوجی انخلا کی تکمیل کے بعد توقع ہے کہ وہاں موجود امریکی سفارتکاروں کو سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے لگ بھگ 650 امریکی فوجی وہاں رکھے جائیں۔ افغانستان سے فوجی انخلا زیادہ تر اگلے 2 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا، تاہم کئی 100 اضافی امریکی فوجی کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی فراہم کرنے والے ترک فوجیوں کی معاونت کے لیے ستمبر تک وہاں رہیں گے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ترک قیادت کی ایک مزید باقاعدہ فورس کے وہاں آنے تک یہ ایک عارضی بندوبست ہوگا۔ افغانستان کی داخلہ اور دفاع کی وزارتوں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ جمعے کے روز افغان فورسز نے شمالی صوبوں بغلان اور فاریاب کے کم از کم 2 اضلاع پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امان نے ایک بیان میں بتایا کہ جمعے کی صبح افغان سیکیورٹی فورسز نے صوبہ فاریاب کے ضلع انتخوا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ترجمان نے ٹویٹ میں کہا کہ طالبان کو بھاری جانی نقصان ہوا اور وہ اس ضلع سے فرار ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابقہ جہادی کمانڈر عبدالباسر سالنگی کے مسلح افراد نے ضلع خنجان پر دوبارہ قبضے میں افغان فورسز کی مدد کی ہے۔ ادھر وزارت داخلہ نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ افغان فورسز نے صوبہ بغلان میں ضلع خنجان پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے وزارت دفاع نے کہا تھا کہ افغان فورسز نے گزشتہ رات جنوب مشرقی صوبے پکتیا میں احمد آباد ضلع اور سید کرم ضلع پر قبضہ کیا۔ وزارت نے مزید کہا کہ فورسز 5 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے، جن میں فریاب میں 2، اروزگان میں 1، غزنی میں 1 اور صوبہ لوگر میں 1 ضلع شامل ہے۔ اسی دوران متعدد صوبوں میں مجاہدین کے سابق کمانڈروں اور جنگجوؤں نے افغانستان کی قومی سلامتی فورسز کی حمایت میں مارچ کیا اور افغان فورسز میں شمولیت کے نشانے کے طور پر اسلحے کی نمائش کی۔ سابق گورنر اور جمعیت اسلامی پارٹی کے الگ ہو جانے والے دھڑے کے رہنما عطا محمد نور جمعے کے روز افغان سیکیورٹی فورسز میں شامل ہونے کے لیے مزار شریف سے روانہ ہو گئے۔ طالبان کا اس حوالے سے فوری کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن وہ اس سلسلے میں اپنی پیش رفت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ طالبان اپنی لڑائیوں میں شدت لائے ہیں اور گزشتہ 1 ماہ کے دوران 50 کے لگ بھگ اضلاع پر قابض ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امریکہ ان ہزاروں افغان باشندوں کو امریکہ ملا کر آباد کرنے کے پروگرام میں تیزی لا رہا ہے جنہوں نے گزشتہ تقریباً 20 سال کے عرصے میں افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکی فورسز کی مدد کی ہے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے جمعرات کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ افغانستان میں امریکی فورسز کی مدد کرنے والے افغان مترجموں اور دوسری حیثیت میں کام کرنے والے افغان باشندوں کی امریکہ منتقلی کے کام میں حالیہ دنوں میں تیزی آئی ہے۔ امریکی فورسز کی مدد کرنے والوں کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد کو بھی امریکہ منتقل کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق ایک سینئر عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اس سلسلے میں قانون سازی کی بریفنگ شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر طرح کی صورتحال کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں اور تمام امکانات کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ضرورت ہوئی تو اضافی نقل مکانی اور انخلا کے آپشنز پر بھی غور کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس امریکی فورسز کی مدد کرنے والے افغان باشندوں کی امریکہ سے منتقلی کے پروگرام میں ایک ایسے موقع پر تیزی لا رہا ہے جب افغانستان کے صدر اشرف غنی اپنے اعلی عہدیداروں کے ہمراہ افغانستان کی صورتحال پر صدر بائیڈن سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ رپورٹیں اور خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع سبی میں دہشت گردوں کے فرنٹیئر کور کے قافلے پر حملے میں ایف سی کے 5 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سبی کے علاقے سنگن میں دہشت گردوں نے ایف سی کی پیٹرولنگ پارٹی کو نشانہ بنایا، جس کے بعد فائرنگ کے تبادلے میں ایف سی کے 5 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کا بھی بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا، جبکہ گرفتاریوں کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ بلوچستان میں حالیہ کچھ عرصے میں شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کے قافلوں کو متعدد بار نشانہ بنایا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعے میں ملوث افراد کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مالی سال 2021-22 کے لیے 8,487 ارب روپے کا وفاقی بجٹ 11 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا، جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام ڈویژن کے لیے 936 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی۔ تاہم آئی ٹی کے ماہرین وفاقی بجٹ سے خوش نہیں ہیں، جبکہ ٹیلی کام سیکٹر کے ماہرین اس سے خوش نظر آتے ہیں۔ وفاقی بجٹ میں آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر کے لیے کن مراد کا اعلان کیا گیا ہے؟ لاہور سے وائس آف امریکہ کے نمائندے نوید نسیم کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کی طرف سے پیش کردہ بجٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کے لیے 936 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کی بات کی جائے تو انڈسٹری سے منسلک ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی طرف سے حکومت کو دی گئی سفارشات کو بجٹ میں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ دوسری جانب ٹیلی کام سیکٹر ماہرین کے مطابق حکومت نے بجٹ سے پہلے ہی سیکٹر کو بہت زیادہ مراعات دے دی تھیں۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن اینڈ سروسز فار آئی ٹی اینڈ آئی ٹیز پاشا کے چیئرمین برکان صاحب کا کہنا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کو حاصل ٹیکس چھوٹ ختم کرنے سے سیکٹر کو 29% ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے انڈسٹری خود ہی نشو نما پا رہی تھی۔
نے اپنی کمٹمنٹ کو توڑا ہے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ فیوچر میں کوئی بھی جو پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر انویسٹ کرے گا وہ ہماری گورنمنٹ پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا، بیکاز وہ دیکھے گا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے جب اس کو ڈونر یا مسلم علاقے ہیں تو یہ اپنی ہی باتوں سے۔
موبائل فون مینوفیکچرنگ اینڈ امپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر مظفر حیات پراچا کا کہنا ہے کہ حکومت نے مقامی صنعت کے فروغ کے لیے پہلے ہی 0% ٹیکس پالیسی دے دی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت سی موبائل مینوفیکچرنگ فیکٹریاں لگنا شروع ہو گئیں۔
ایک ٹیکس تھا جو 0.2 جو 2% تھا، گورنمنٹ نے اس بجٹ میں اس کو 0.25% کر دیا ہول سیلرز کے لیے، بیکاز ہم سمجھتے تھے وہ زیادہ ہے تو وہ ہماری سفارشات پہ 0.25% کر دیا۔ اس ٹیکس کے 0.25% ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے اور پراپر ٹیکسیشن میں آئیں گے اور پراپر ڈیلرز اور ریٹیلرز ٹیکس پے کریں گے، بیکاز اٹ از ویری ریزنیبل سلاب۔
چیئرمین پاشا برکان سعید کا کہنا ہے کہ آئی ٹی سروسز کی فہرست میں شامل سروسز مہیا کرنے والی کمپنیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ آیا اس فہرست میں شامل سروسز کی تعریف کے مطابق سروسز فراہم کر رہی ہیں یا نہیں۔
ان کو یہ لگتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر ایک سافٹ سیکٹر ہے جس کو بڑے رام سے ٹارگٹ کیا جا۔
مظفر پراچا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے بہت جلد سامسنگ بھی پاکستان میں مینوفیکچرنگ شروع کر دے گا۔
جو بڑے سیٹس ہیں، لیٹس سپوز اگر میں آپ کو آئی فون اور سیمسنگ کی بات کروں، جو سیٹ 2 لاکھ روپے کی رینج میں یا $1,000 کی رینج میں، ان کے اوپر ڈیوٹی آلموسٹ $300 ہے۔ اب وہی سیٹ اگر لوکل مینوفیکچرر ہوں گے تو دے ول ہیو اے ڈفرنس آف $300۔ سیمسنگ اور آئی فون کے فلیگ شپ ماڈل $300 اگر سستے پاکستان میں ملیں گے اور میڈ ان پاکستان ہوں گے تو اس میں بہت فورن ایکسچینج بچے گا اور اس میں بہت زیادہ لوگوں کو کمپیٹیٹو پرائس پہ پروڈکٹ ملے گا اور بہت زیادہ لیبر جنریٹ ہوگی۔
پاکستان اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال میں مئی تک آئی ٹی سیکٹر میں $5,56,00,000 کی براہ راست بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آئی۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پشاور نے جنوری 2018 کو کوہاٹ میں گھر کی دہلیز پر شادی سے انکار کرنے پر میڈیکل کالج کی تیسری سال کی طالبہ کو گولیاں مار کر ہلاک کرنے کے مقدمے کا پہلے سے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اہم مرکزی ملزم مجاہد اللہ آفریدی کو سزائے موت سنائی ہے۔ اس واقعے میں معاونت کے الزام میں گرفتار دو اور ملزموں کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا۔ قتل کے اس واقعے میں مرکزی ملزم واردات کے بعد فرار ہو کر سعودی عرب چلا گیا تھا، تاہم اسے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے واپس لایا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس کا از خود نوٹس لیا تھا، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی ہدایت پر اس مقدمے کی سماعت کوہاٹ سے سینٹرل جیل پشاور منتقل کر دی گئی تھی۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر کوہاٹ میں جنوری 2011 میں گھر کے اندر میڈیکل کالج کی تیسری سال کے طالبہ ڈاکٹر آسما رانی کے قتل میں ملوث ملزم کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ اس قتل میں معاونت کے الزام میں ملوث دو اور ملزمان کو مقامی عدالت نے عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا ہے۔ پشاور کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اشفاق تاج نے جمعے کے روز پہلے سے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر جنوری 2018 کو کوہاٹ میں گھر کے اندر رشتے سے انکار پر میڈیکل کالج کی تیسری سال کی طالبہ ڈاکٹر آسما رانی کو مبینہ ملزم مجاہد اللہ آفریدی نے گولیاں مار دی تھی۔ ڈاکٹر آسما رانی نے شدید زخمی ہونے کے بعد حالات نزا میں ملزم مجاہد اللہ کا نام لیا تھا، تاہم ملزم مجاہد اللہ واردات کے بعد فرار ہو کر سعودی عرب چلا گیا تھا، مگر انٹرپول کے تعاون سے انہیں گرفتار کر کے واپس لایا گیا تھا۔ عدالت کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتی ہوئی خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم سائمہ منیر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
عدالت نے ایک انصاف پہ مبنی فیصلہ کیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جب اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج ہوگا تو وہاں پہ بھی اس کو برقرار رکھا جائے گا۔
مستقبل میں اس فیصلے کے اثرات کے بارے میں سائمہ منیر کا کہنا ہے،
دیکھیں ایک دفعہ بھی اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے ظاہر ہے کل کوئی دوسرا بندہ ایسا کرتے ہوئے سوچے گا ضرور۔ بچیوں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہوگی کہ اگر وہ نہیں کرتی، کسی کو نہ کرتی۔ اب کتنے دنوں سے ہم یہی بات کریں کہ دیکھیں رضامندی کی بات ہوتی ہے، تو جس وقت اگر کوئی بچی نہ کرتی ہے تو دوسرے کو سمجھ جانا چاہیے کہ جی ایسا ہوگا، اور یہ قتل اور مقاتلے سے بھی آپ لوگوں سے ہاں نہیں کروا سکتے، الٹا اپنی زندگی آپ خراب کر لیں گے۔ تو میرے خیال میں اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اگر
سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس واقعے کا از خود نوٹس لے کر اسی وقت حکومت کو فوری طور پر ملزم مجاہد اللہ آفریدی کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی تھی، جبکہ بعد میں پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ نے بھی اس مقدمے کو سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر کوہاٹ سے پشاور جیل منتقل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پشاور سینٹرل جیل میں جمعے کے روز مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اشفاق تاج نے ملزم مجاہد اللہ آفریدی کو موت کی سزا سنانے کے علاوہ مقتولہ ڈاکٹر کے ورثا کو 20 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کے علاوہ 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنا دی۔ سزا موت پانے والا مجاہد اللہ آفریدی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما اور وفاقی وزیر شہریار آفریدی کا رشتہ دار بتایا جاتا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
معروف ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن ٹک ٹاک کو پاکستان میں غیر مہذب مواد کی بنیاد پر اعتراضات اور پابندی کے بعد سوشل میڈیا نیٹ ورک نے مثبت استعمال سے متعلق عوامی آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے۔ ٹک ٹاک نے ایپ استعمال کرنے والوں کو محفوظ پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے اپنی کمیونٹی گائیڈ لائن کا اردو میں اجرا بھی کر رکھا ہے، تاہم انٹرنیٹ حقوق کے لیے کام کرنے والے حکومت کے ان اقدامات کو سینسرشپ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
ٹک ٹاک پر مثبت مواد شائع کرنے سے متعلق یہ تشہیری مہم نیٹ ورک پر فحش اور غیر اخلاقی مواد کی شکایات اور عدالت کی جانب سے تنبیہ کے بعد شروع کی گئی ہیں۔ اس سے قبل پاکستان نے غیر اخلاقی مواد نہ ہٹائے جانے پر گزشتہ سال ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی تھی، جس کے احکامات پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے دیے گئے تھے۔ یہ پابندی ٹک ٹاک حکام کی جانب سے پی ٹی اے کو اس یقین دہانی پر ہٹائی گئی تھی کہ نیٹ ورک مقامی صارفین کو محفوظ اور شفاف مواد کی فراہمی یقینی بنائے گا۔ ٹک ٹاک پاکستان میں فیس بک کے بعد دوسرا مقبول ترین سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں مواصلات کے نگران ادارے نے پشاور ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک سے قابل اعتراض مواد پر مبنی 98 لاکھ سے زائد ویڈیوز ہٹا دی گئی ہیں، جبکہ ایسا مواد شائع کرنے والے 7 لاکھ سے زائد اکاؤنٹس کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ پی ٹی اے کی ہدایت پر ٹک ٹاک انتظامیہ نے ویب سائٹ کی نگرانی کے لیے اسلام آباد میں اپنا فوکل پرسن بھی تعینات کر دیا ہے۔ پی پی ٹی اے کے وکیل اور تکنیکی ماہر جہازیب محسود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ویڈیو شیئرنگ ایپ پر غیر اخلاقی مواد کو روکنے سے متعلق اقدامات پر عدالت نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ غیر اخلاقی مواد کی جانچ اور اسے ہٹانے کے لیے ماڈریٹرز کی تعداد کو بڑھا کر 115 سے 415 افراد کر دیے گئے ہیں.
فوکل پرسن پاکستان بیسڈ ہم نے ایک بندہ ان سے کہا ہے, انہوں نے ایک بندہ اپوائنٹ کیا ہوا ہے اسلام آباد میں بیٹھتا ہے, تو وہ فوکل پرسن ہے. اور بھی کافی ٹی وی پر اور اشتہارات بھی ٹویٹر کی طرف سے آ رہے ہیں, تو کافی زیادہ امپروومنٹ ہو رہی ہے.
انٹرنیٹ حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے بائٹس فار آل کے شہزاد احمد کہتے ہیں کہ ریاست کا کام نہیں کہ وہ اخلاقی اور غیر اخلاقی مواد کے معیار طے کرے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہمہ جہت سوسائٹی میں رہتے ہیں جو کہ معاشرے کی خوبصورتی ہے, اور حکومت کا سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر پابندیوں کا رویہ پریشان کن ہے جو کہ سینسرشپ اور شخصی آزادیوں کی طرف لے جاتا ہے.
اب یہ بات چل نکلی ہے, اور اگر اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے کہ ہم کورٹ میں گئے اور کورٹ میں جا کے لاکھوں ہم نے ویڈیوز بند کروا دی, پلیٹ فارم کو تھریٹن کیا, لیکن جس بات کے اوپر مجھے تھوڑی سی پریشانی ہے اور جس بات کے اوپر میں ذرا زور ڈال کے یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کو یہ طے نہیں کرنا کہ لوگ کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں, کیا سنیں اور کیا نہ سنیں, کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں.
ٹک ٹاک ایک معروف چینی سوشل میڈیا نیٹ ورک ایپلیکیشن ہے جو صارفین کو ویڈیو کلپس بنانے, گانوں پر لپ سنگ کرنے اور چھوٹی ویڈیوز بنانے کی سہولت دیتا ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی قیادت سے کہا ہے کہ ان کی حکومت کی ترجیح علاقے میں نچلی سطح کی جمہوریت کو مضبوط بنانا ہے, اور اس مقصد کے حصول کے لیے انتخابی حلقوں کی نئی حد بندی کے کام میں صورت لانا ناگزیر ہے. تاہم جموں اور کشمیر کو ایک منتخب حکومت مل جائے اور یہ وہاں ترقی کی رفتار بڑھانے کے کام میں جڑ جائے. وزیر اعظم مودی نے ان خیالات کا اظہار نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے 14 ممتاز سیاسی لیڈروں کے ساتھ ایک طویل میٹنگ کرنے کے بعد ٹویٹ میں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس ان کوششوں کے حوالے سے ایک اہم قدم تھا جو جموں اور کشمیر کو ترقی یافتہ اور جدید بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں. مقامی سیاسی حلقوں میں توقع کی جا رہی تھی کہ یہ اجلاس, جسے بھارتی حکام نے جموں کشمیر پر آل پارٹیز میٹنگ کا نام دیا تھا, بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر سے متعلق اپنی حکومت کے 5 اگست 2019 کو کیے گئے متنازع اقدام کے بعد علاقے میں پیدا ہونے والے سیاسی تعطل کو ختم کرنے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوگا. لیکن سیاسی مبصرین کی رائے ہے کہ مودی نے بھارت کے قومی سیاسی دھارے میں شامل ان جماعتوں اور مقامی آبادی کے وسیع حلقوں کے درمیان پائے جانے والے ٹرسٹ ڈیفیسٹ یا اعتماد کی کمی کو دور کرنے میں ان کی کوئی مدد نہیں کی ہے جو انہیں درپیش مشکلات میں اضافے کا موجب بن سکتا ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
نئی دہلی میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر 3.5 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس اجلاس کے دوران بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ان سیاسی لیڈروں نے کئی مطالبات کیے اور تجاویز پیش کیے, جن میں سب سے اہم علاقے کو 5 اگست 2019 سے پہلے حاصل خصوصی آئینی حیثیت کی بحالی, اسے دوبارہ مکمل ریاست کا درجہ دینا, سیاسی قیدیوں کی رہائی, پولیس کی طرف سے مبینہ طور پر کی جا رہی زیادتیوں کا خاتمہ, مقامی آبادی کو معاشی پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے اقتصادی پیکیج کا اعلان, پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات کی بحالی اور کراس ایل او سی تجارت دوبارہ چالو کرنا شامل ہیں. لیکن جیسا کہ ان جماعتوں کے ایک اتحاد پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن کے ترجمان اعلی محمد یوسف تارگامی نے وی بتایا, وزیر اعظم مودی نے ان لیڈروں کو صبر اور اطمینان کے ساتھ ضرور سنا, لیکن ان کی طرف سے پیش کیے گئے مطالبات اور تجاویز پر کوئی مثبت رد عمل ظاہر کیا اور نہ کسی قسم کی یقین دہانی کرائی.
یہ ضرور ہے کہ ہماری باتوں کو بہت ہی صبر کے ساتھ سنا گیا, بہت ہی پیشنس کے ساتھ سنا گیا, کسی کو روکا نہیں گیا, کسی کو رکاوٹ نہیں کی گئی, لیکن وہاں پر کنکریٹلی ٹھوس ڈھنگ سے کوئی ایشورنس, کوئی یقین دہانی کچھ کرنے کے بارے میں ملی نہیں.
حکومتی ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران خود ان کشمیری لیڈروں میں بعض امور پر اتفاق رائے مفقود نظر آیا. بہرحال یہ لیڈر چونکہ خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں, بعض سیاسی مبصرین کے نزدیک ان کے لیے راستہ اور زیادہ دشوار بن گیا ہے. اجلاس کے فوراً بعد کئی کشمیریوں نے سوشل میڈیا کا رخ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا. کسی نے کہا کہ کل جماعتی کانفرنس سے کچھ حاصل نہیں ہوا, تو کسی کا استدلال تھا کہ بڑے سیاسی فیصلے کسی ایک میٹنگ میں طے نہیں کیے جاتے بلکہ اس میں ایک مسلسل اور جامع مذاکراتی عمل درکار ہے, اور جمعرات کو ہونے والا اجلاس اس کی شروعات تھی. چند عام شہریوں کے تاثرات.
لیکن بہت حد تک لوگوں میں نا امیدی ہی وہاں پھر سے ایک بار ہوئی, کیونکہ لوگوں نے کافی امیدیں لگائی رکھی تھی وہاں پہ. دیکھیے آپ نے میٹنگ میں کچھ, آپ کو اگر آپ کشمیری لوگوں کا دل جیتنا چاہتے تھے, آپ کو کوئی ایسا سٹیپ اٹھانا تھا, کوئی ایسا تحفہ اس لیڈرشپ کے تھرو کشمیری قوم تک پہنچانا تھا تاکہ آگے والے جو آنے والا وقت ہے اس وقت میں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ آپ پر بھروسہ کرے.
35 اے گیا, 370 گیا, جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کو پتا ہے یہ پارلیمنٹ سے آیا تھا, وہیں سے گیا بھی. اگر وہ پھر سے واپس آئے گا وہ پارلیمنٹ سے ہی واپس آئے گا, نہ کہ محبوبہ مفتی اس کو واپس لا سکتی ہے, نہ ہی عمر عبداللہ اس کو واپس لا.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ انفراسٹرکچر قانون سازی کے لیے دونوں پارٹیوں کے درمیان اتفاق رائے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی جمہوریت بامانی انداز میں کام کر سکتی ہے. صدر نے وائٹ ہاؤس ایسٹ روم میں اپنے ریمارکس میں کہا کہ یہ معاہدہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم مل کر کام کر سکتے ہیں اور ہم کام انجام دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 21ویں صدی میں چین اور باقی دنیا کے ساتھ مسابقتی دوڑ میں ہیں. دنیا انتظار نہیں کر رہی, وہ دنیا بھر میں دسیوں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں. امریکی سینیٹرز کے دونوں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ قانون سازی کے لائے عمل پر بات چیت کی ہے, اور اس میں بنیادی ڈھانچے پر اخراجات کے لیے 579 ارب ڈالر شامل ہیں. اس لائے عمل کے تحت پہلے منظور کیے گئے اخراجات کی تجویز دوبارہ پیش کی جائے گی, اور انفراسٹرکچر یا بنیادی ڈھانچے کے لیے مجموعی اخراجات کو تقریباً 1.2 ٹریلین ڈالر کر دیا جائے گا. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اپنے کثیر ملکی دورے کے آخری مرحلے میں فرانس پہنچ گئے ہیں, جہاں وہ آج جمعے کے روز صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کر رہے ہیں, اور علاقے میں ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کے فروغ کے لیے علاقے میں امریکی صدر جو بائیڈن کی حالیہ ملاقاتوں کے مقصد کو آگے بڑھائیں گے. جمعرات کے روز ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا تھا کہ امریکہ کے سب سے پرانے اتحادی ملک کے اس دورے کے دوران وزیر خارجہ بلنکن اٹلانٹک کے ملکوں کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیں گے, اور صحت کے جاری بحران پر مشترکہ لائے عمل, آب و ہوا کی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے کے طریقوں پر بات کریں گے, اور دو طرفہ شراکت داری کی طاقت کو اجاگر کریں گے. بیان میں مزید کہا گیا کہ فرانس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بدستور ایک ثابت قدم پارٹنر ہے, اور دونوں ملک روس کو یوکرین سمیت اس کی جارحیت اور غیر مستحکم کرنے کی سرگرمیوں پر جواب دہ ٹھہرانے کی ضرورت پر بھی اتفاق کرتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے یورپ کے حالیہ دورے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں گیتی آرا انیس.
امریکہ اور جرمنی نے ہولوکاسٹ سے انکار اور یہودی مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے, جو ان دنوں یورپ کے دورے پر ہیں, کہا ہے کہ وہ یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ موجودہ اور آنے والی نسلوں کو ہولوکاسٹ کا علم ہو اور وہ تاریخ کے ان واقعات سے سیکھ سکیں. جمعرات کے روز برلن میں یورپ میں قتل کیے گئے یہودیوں کی یادگار پر خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ ہولوکاسٹ سے انکار اور یہودی مخالفت سرگرمیاں ہوموفوبیا, نسل پرستی, دوسری قومیتوں سے نفرت اور امتیازی سلوک کا آپس میں ساتھ ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایسے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے جو ہولوکاسٹ کی تاریخ کو زندہ کر سکیں, تاکہ ہم نہ صرف ماضی کو سمجھ سکیں بلکہ زمانہ حال میں اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنے مستقبل کی تعمیر کر سکیں. وزیر خارجہ بلنکن اور ان کے جرمن ہم منصب ہیکو ماس نے اس سلسلے میں شراکت داری کے ایک معاہدے پر دستخط کیے. بلنکن نے کہا کہ دونوں حکومتیں اس بارے میں علم کی فراہمی بہتر بنانے اور ہولوکاسٹ سے انکار اور حقائق کو مسخ کر کے پیش کرنے کی روک تھام کے لیے کام کریں گی. جمعرات کے صبح برلن میں, جہاں لیبیا میں انتخابات اور مستحکم حکومت کے قیام میں مدد کے سلسلے میں بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے, امریکی سیکرٹری خارجہ بلنکن اور لیبیا کے قائم مقام وزیر اعظم عبدالحمید دبیبیا کے درمیان الگ سے ملاقات ہوئی. بلنکن نے ان سے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے آپ اور آپ کے وزیر خارجہ سے ملاقات کا موقع ملا, خاص طور پر کل کے ایک بہت ہی اچھے دن کے بعد جس میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی کمیونٹی کی جانب سے لیبیا کے خوشگوار مستقبل, یکجہتی اور کسی بھی بیرونی مداخلت سے پاک ایک آزاد اور مستحکم ملک کے قیام کے لیے ٹھوس حمایت کا اظہار کیا گیا ہے. بدھ کے روز اقوام متحدہ اور جرمنی کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس میں 17 ملکوں نے شرکت کی اور لیبیا میں دسمبر کے آخر میں طے شدہ عام انتخابات کے لیے اپنی مدد کا اعادہ کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے بعد میں صحافیوں کو بتایا کہ انتخابات نہ صرف ایک طویل المدت اور قابل اعتماد لیبیا کی حکومت کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اہم ہیں، بلکہ تمام غیر ملکی جنگجوؤں کے ملک چھوڑنے کے مقصد کو حاصل کرنے میں بھی معاون ثابت ہوں گے۔ کانفرنس کے شرکاء کے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام غیر ملکی افواج کے کسی تاخیر کے بغیر لیبیا سے چلے جانے کی ضرورت ہے۔ ترکی نے کانفرنس میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے کہا کہ ترکی لیبیا میں اپنے عملے کو سابقہ عبوری حکومت کے ساتھ ایک اہم اقوام متحدہ نے لیبیا میں قومی سمجھوتے کے تحت قائم کی جانے والی اس حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ لیبیا میں نیٹو کی حمایت سے 2011 میں عوامی بغاوت کے نتیجے میں طویل عرصے سے قائم معمر قذافی کی آمرانہ حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سے براعظم افریقہ کا یہ ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار چلا آ رہا ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں متحارب حکومتیں قائم ہیں۔ طویل لڑائیوں کے بعد ان کے درمیان ہونے والی جنگ بندی کے ایک معاہدے میں کہا گیا ہے کہ تمام غیر ملکی جنگجو اور کرائے کے فوجی 90 دن کے اندر ملک چھوڑ دیں۔ بلنکن جرمنی کے بعد اپنے یورپ کے ایک ہفتے کے دورے میں فرانس اور اٹلی بھی جائیں گے۔ وزیر خارجہ کے طور پر بلنکن کا یہ ان تینوں ملکوں کا پہلا دورہ ہے۔
امریکہ نے سنکیانگ کے علاقے میں جبری مشقت کے مبینہ استعمال پر 5 چینی کمپنیوں پر تجارتی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کے روز کہا کہ ان کمپنیوں نے چینی حکومت کی منظوری سے صوبے میں ایغور اور دیگر مسلم اقلیتی گروہوں کی جبری مشقت کو استعمال کیا۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ پی آر سی یعنی عوامی جمہوریہ چین کا سنکیانگ میں جبری مشقت کا استعمال ایغور آبادی اور دیگر نسلی اور مذہبی اقلیتی گروہوں کے خلاف اس کی منظم زیادتیوں کا حصہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا بائیڈن ہیرس انتظامیہ کی اعلیٰ ترجیح رہے گا۔ امریکہ نے ہوشن سلیکن انڈسٹری کمپنی سے سلیکا میٹیریل پر مبنی مصنوعات کی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے اور سنکیانگ ڈاکو نیو انرجی، سنکیانگ ایسٹ ہوپ نان فیرس میٹل، سنکیانگ جی سی ایل نیو انرجی میٹیریل ٹیکنالوجی اور سنکیانگ پروڈکشن اینڈ کنسٹرکشن کور کی برآمدات پر پابندی لاگو کی ہے۔ امریکہ نے چین میں جبری مشقت کے ساتھ مبینہ طور پر بنائے جانے والے پولی سلیکون کو بھی چائلڈ لیبر یا جبری مشقت کے ذریعے تیار کردہ سامان کی اپنی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان یاو لی جیان نے امریکی پابندی کی خبروں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ چین اپنی کمپنیوں میں حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ وائٹ ہاؤس نے مزید کہا کہ رواں ماہ کے شروع میں انگلینڈ میں G7 سربراہ اجلاس میں دنیا کی کلیدی جمہوریتیں جبری مشقت کے خلاف متحد کھڑی ہیں اور عالمی سطح پر مصنوعات کی فراہمی کو جبری مشقت کے استعمال سے آزاد رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ چین میں حکام نے بتایا ہے کہ وسطی چین کے مارشل آرٹ سکول میں آتش زنی میں 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ صوبہ ہنان کے شہر کے ایک سکول میں لگنے والی آگ کے بارے میں حکام نے بتایا کہ 16 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں سے 4 شدید زخمی ہیں۔ آگ پر قابو پا لیا گیا اور پولیس نے سکول کے انچارج شخص کو حراست میں لے لیا۔ حکام نے تاحال متاثرہ افراد سے متعلق تفصیلات جاری نہیں کی۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے باضابطہ طور پر بتایا ہے کہ وہ کیپیٹل ہل پر 6 جنوری کو ہونے والے حملے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دے رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم سچ کی تلاش کریں۔ نئی کمیٹی کی تشکیل اس وقت کی جا رہی ہے جب سینٹ ریپبلکنز نے حملے کی تحقیقات کے لیے دو طرفہ کمیشن تشکیل دینے کے لیے قانون سازی کو روک دیا تھا۔ جنوری میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے ایک پرتشدد ہجوم نے پولیس پر چڑھائی کرتے ہوئے جو بائیڈن کے صدارتی انتخاب میں کامیابی کے کی عمل کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ پلوسی کا کہنا ہے کہ آزاد پینل کی قیادت میں انکوائری ان کی ترجیح تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ کانگریس اس باغیانہ کاروائی کا جائزہ لینے کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ اور آئیے اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار رپورٹوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وبا پر نظر رکھنے والے ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ وبا سے متعلق SOPs پر عمل درآمد نہ کیے جانے اور ویکسین پروگرام جاری ہونے کے باوجود پاکستان میں کرونا وبا کی چوتھی لہر اگلے 5 جولائی میں آ سکتی ہے۔ اسد عمر کا ٹویٹ پر جاری بیان میں مزید کہنا تھا کہ عوام SOPs پر عمل کریں اور جلد سے جلد ویکسین لگوائیں۔ ادھر بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 51,667 افراد میں کرونا وبا کی تشخیص کی گئی ہے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 1,329 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں اب تک 3,01,34,000 سے زائد افراد میں وبا کی تشخیص ہو چکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں اب تک 3,93,000 سے زائد اموات بھی رپورٹ کی گئی ہیں۔ اب جبکہ 4 جولائی کو امریکہ کا یوم آزادی قریب آ رہا ہے، وائٹ ہاؤس نے اعتراف کیا ہے کہ بائیڈن 4 جولائی تک 70% بالغ امریکیوں کو ویکسینیٹ کرانے کے اپنے ہدف کو پورا نہیں کر پائیں گے، لیکن سینٹر فار ڈیزیز پریونشن اینڈ کنٹرول سینٹرز کے مطابق 4 جولائی تک توقع ہے کہ 67% سے زائد امریکی ویکسینیٹ ہو چکے ہوں گے۔ تاہم صدر بائیڈن اور وائٹ ہاؤس نے اپنی کوششیں ختم نہیں کی۔ جمعرات کے روز اپنی اس مہم کے سلسلے میں وہ نارتھ کیرولائنا کے علاقے ریلی گئے جہاں انہوں نے لوگوں پر ویکسینیشن کے لیے زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ خود کو وائرس سے محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری طرح سے ویکسینیشن کرائیں، یہ فری ہے، محفوظ ہے اور کنوینئنٹ بھی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر آپ نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی تو اسے اب زیادہ دیر تک مؤخر نہ کریں، ایسا کر لیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اور امریکہ میں وبائی امراض کے کنٹرول کے ادارے CDC نے بدھ کے روز کہا ہے کہ کرونا کی 2 ویکسین یعنی فائزر اور ماڈرنا کا لڑکوں اور نوجوان مردوں میں دل کے ایک مرض کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، تاہم واقعات کی تعداد بہت کم ہے۔ وفاقی ادارے نے بتایا کہ 1200 سے زائد نوجوانوں میں جنہوں نے یہ دونوں ویکسینز لگوائی تھیں مایوکارڈائٹس یعنی دل کے پٹھوں میں سوزش کی شکایات سامنے آئیں۔ ادارے کے مطابق یہ شکایت عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ ہے اور عموماً ویکسین کی دوسری خوراک کے بعد سامنے آئی ہے۔ خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
CDC کا کہنا ہے کہ اس بیماری میں ہلکی کمزوری اور سینے میں درد دیکھنے میں آتا ہے اور اکثر افراد اس بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ ان 2 ویکسینز اور مایوکارڈائٹس میں تعلق دیکھنے میں آیا ہے، لیکن ان ویکسینز کے فوائد ان کے مضر اثرات سے کہیں زیادہ ہیں۔ نیشنل ہیومن جینوم ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق فائزر اور موڈرنا دونوں ویکسینز DNA کے ایک اہم جزو RNA کی تکنیک پر بنائی گئی ہیں۔ یہ جزو انسانی جسم کے اندر پیغام رسانی کا کام کرتا ہے۔ امریکہ میں خوراک اور ادویات کے منتظم ادارے FDA کے ایک افسر نے کہا ہے کہ ان نتائج کے بعد ان کا ادارہ طبی کارکنوں کو ان ویکسینز کے ساتھ انتباہی پیغام بھی جاری کرے گا جس میں ان ویکسینز کے مضر اثرات کے متعلق بتایا جائے گا۔ ایک اور خبر کے مطابق انڈونیشیا میں ایک مذہبی پیشوا کو کرونا سے متعلق غلط خبریں پھیلانے کے جرم میں 4 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق عالم دین رزاق شہاب نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ اگرچہ ان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، لیکن وہ بالکل صحت مند ہیں۔ کل عدم تنظیم اسلامی دفاعی فرنٹ کے روحانی سربراہ رزاق شہاب کے خلاف عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب پچھلے ماہ انہیں ایک اور کیس میں 8 ماہ کی قید سنائی گئی تھی۔ براہ راست سٹریم ہونے والی عدالتی کارروائی کے دوران جج کادو انتو نے کہا کہ رزاق پر غلط معلومات اور جان بوجھ کر عوام میں شکوک و شبہات پھیلانے کے الزامات ثابت پائے گئے ہیں۔ عدالتی کاروائی کے دوران رزاق کے سینکڑوں حامیوں نے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں مظاہرہ کیا۔ عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد رزاق نے کہا کہ وہ اس سزا کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف اپیل کریں گے۔ رزاق شہاب پچھلے برس سعودی عرب میں خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے ملک واپس آئے تھے۔ ان پر پورنوگرافی اور ملک کی نظریاتی اساس کی توہین کرنے کے الزامات تھے۔ بعد ازاں ان پر عائد یہ دونوں الزامات واپس لے لیے گئے تھے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ افریقہ کو COVID-19 کی تیسری لہر کا سامنا ہے۔ WHO نے بتایا کہ 20 جون سے 4,74,000 نئے کیسز کے ساتھ مسلسل 5 ہفتوں کے دوران کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔
اور کرونا وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے کچھ مزید رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ سال کی پہلی سہ ماہی میں امریکی معیشت کی نمو میں 6.6% کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق امریکی معیشت کی ترقی کے لیے سال بہترین ثابت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ شہریوں کی قوت خرید اور خرچ میں اضافہ ہے۔ دوسری جانب بے روزگاری الاؤنس پانے والے امریکیوں کی تعداد میں بھی کمی ہوئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں ملازمت کے مواقع پھر سے بڑھے ہیں۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کر ہیں۔
خبر رساں ادارے AP نے ڈپارٹمنٹ آف کامرس کے حوالے سے بتایا ہے کہ ملک کی مجموعی داخلی پیداوار GDP گزشتہ لگائے گئے 2 تخمینوں کے برابر ہی رہی ہے۔ تاہم معاشی ماہرین کے اندازوں کے مطابق اپریل سے جولائی تک کی موجودہ سہ ماہی میں GDP کی نمو میں تیزی آئے گی اور یہ سالانہ 10% یا اس سے بہتر سطح پر پہنچ سکتی ہے۔ اقتصادی ماہرین یہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ ملکی معیشت جلد ہی 7% تک کی نمو حاصل کر لے گی۔ AP کے مطابق اس سے پہلے امریکی معیشت میں اتنی تیزی 1984 میں نظر آئی تھی، جب ملک بدترین کساد بازاری سے نکل رہا تھا۔ یہ کساد بازاری امریکی فیڈرل ریزرو کے ملک میں شرح سود بڑھانے کے فیصلے پر پیدا ہوئی تھی۔ فیڈرل ریزرو نے یہ اقدام 70 کی دہائی میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اٹھایا تھا۔ کچھ ماہرین یہ بھی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ موجودہ سال معیشت کی شرح ترقی 1984 کی نمو کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 7.7 تک پہنچ جائے گی. ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو 1951 کے بعد سے اب تک یہ امریکی معیشت کی بہترین کارکردگی ہوگی. امریکی معیشت کی سرگرمی 2/3 سے زیادہ صارفین کی قوت خرید اور اخراجات پر انحصار کرتی ہے، جس میں مستقل اضافہ حوصلہ افزا ہے. سال کی پہلی سہ ماہی میں یہ سرگرمی پچھلے ماہ 0.1% کے اضافے کے ساتھ سالانہ 11.4% تک پہنچ گئی ہے. امریکی حکومت نے کورونا ویکسین کی عوام تک فراہمی ممکن بنانے کے بعد پابندیوں میں نرمی دکھائی ہے، جس سے ملک میں کئی چھوٹے کاروبار دوبارہ سے مکمل طور پر کھل گئے ہیں اور خریداروں کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے. ٹریول انڈسٹری اور ریستوران دو ایسے کاروبار ہیں جن کی سرگرمی کا رکا ہوا پہیا دوبارہ چل پڑا ہے. خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس اے پی کے مطابق دوسری جانب ملک میں بے روزگاری میں بھی بتدریج کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. ڈپارٹمنٹ آف لیبر کو بے روزگاری امداد کے لیے پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 4,000 کم درخواستیں موصول ہوئیں. اس ہفتے ان درخواستوں کی تعداد 4,11,000 رہی، جبکہ اسی سال جنوری میں یہ تعداد 9,00,000 تھی. بے روزگاری امداد کی درخواستوں میں کمی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ملک میں ملازمتوں کی تعداد اور بھرتیاں بڑھ رہی ہیں. اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ ادھار پر تیل حاصل ہونے سے پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر برقرار رکھنے میں مدد تو ملے گی. اس ماہ امریکہ کی 26 ریاستی حکومتیں اپنے شہریوں کے لیے کورونا وبا کی مد میں وفاقی حکومت کا جاری کردہ خصوصی بے روزگاری الاؤنس بھی ختم کر رہی ہے. اس الاؤنس کے ذریعے بے روزگار اور کم آمدنی والے افراد کو $300 فی ہفتہ دیے جاتے ہیں. ایسا کرنے کی وجہ یہ تاثر ہے کہ لوگ دوبارہ سے ملازمتوں پر جانے کے بجائے گھر بیٹھے حکومتی امداد سے اپنا خط چلا رہے ہیں. ملک میں بہت سے ایسے کاروبار ہیں جنہیں شکایت ہے کہ ان کے پاس ملازمتیں ہیں مگر امیدوار نہیں. وفاقی بے روزگاری الاؤنس ستمبر سے ملک بھر میں ختم کر دیا جائے گا.
اور امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا نے کہا ہے کہ اسے خلا میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اگلے 12 سالوں تک ہر سال انسانوں کو چاند پر اتارنے کے لیے فنڈز مہیا کیے جائیں. ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نیلسن نے یہ درخواست کانگریس کی کمیٹی کے سامنے 2022 کے لیے ناسا کے بجٹ پر سماعت کے دوران کی. نیلسن نے سائنس خلا اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہاؤس کمیٹی کو بتایا کہ ان کے سائنسی ادارے کے 2021 کے بجٹ میں چاند کی مہمات کے لیے $850 ملین شامل ہیں، جو انسانی خلائی مہمات کے تقریباً $3 ارب کا حصہ ہیں. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
بائیڈن انتظامیہ نے ناسا کے 2022 کے بجٹ میں 6.6% اضافہ کرتے ہوئے کانگریس سے $24 ارب 80 کروڑ منظور کرنے کی درخواست کی ہے. یہ فنڈز مریخ پر روبوٹک گاڑیاں بھیجنے، بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی سرگرمیاں جاری رکھنے، سیارے زہرہ کی تحقیق اور 2024 میں چاند کی جانب انسانی پروازوں پر ثبت کیے جائیں گے. بل نیلسن صدر بائیڈن کی جانب سے ناسا کے 14th ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے جانے سے قبل 18 سال تک امریکہ کے سینیٹر رہ چکے ہیں. ہاؤس کمیٹی نے نیلسن سے دریافت کیا کہ دنیا کا سب سے اول کا خلائی ادارہ ناسا اس فنڈنگ کو خلائی تحقیق اور خلائی ٹیکنالوجی کے کس طرح استعمال کرے گا. کمیٹی کے ارکان کے کئی سوالات کا تعلق خلائی مہمات اور ٹیکنالوجی میں چین کی پیش رفت سے تھا. نیلسن نے اپنے جواب میں ناسا کے مجوزہ بجٹ کی منظوری کے لیے زور دیتے ہوئے کہا کہ پہلے انسانوں کو چاند پر اتارنے اور اس کے بعد اپنے خلاباز مریخ پر بھیج کر امریکہ اس میدان میں چین کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکتا ہے. چین 2018 اور 2019 میں زمین کے مدار کی خلائی مہمات میں پیش قدمی کر رہا تھا، جبکہ 2020 میں امریکہ نے پرائیویٹ سیکٹر کی اسپیس ایکس جیسی خلائی کمپنیوں کی شراکت سے اپنی خلائی سفر دوبارہ حاصل کر لی. چین امریکہ کے بعد دوسرا ملک ہے جس نے سائنسی تجربات کے لیے مریخ میں کامیابی سے اپنی روبوٹک گاڑی اتاری ہے. چین سے متعلق ایک سوال کے جواب میں نیلسن نے کہا کہ انہوں نے ولف ترمیم کو مستقل حیثیت دینے کی حمایت کی ہے. سن 2011 کا ایک قانون ناسا کو کانگریس کی منظوری کے بغیر سرکاری فنڈ سے چلنے والی کسی بھی سرگرمی میں چینی حکومت اور چینی کمپنیوں کے ساتھ براہ راست تعاون سے روکتا ہے. کانگریس کمیٹی کے کئی ارکان نے نیلسن پر زور دیا کہ وہ چاند پر واپس جانے کے لیے ٹھوس پروگرام ترتیب دیں، جس پر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ حکومت کی اجازت ملنے کے بعد اس پر کام کریں گے. سماعت کے دوران نیلسن نے بتایا کہ بین الاقوامی خلائی سفر کے پروگرام پروجیکٹ آرٹیمس کے تحت ایک راکٹ کا تجربہ کیا جائے گا جس میں کوئی انسان سوار نہیں ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ یہ سب سے طاقتور راکٹ کا تجربہ ہوگا. قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن.
خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں تشدد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، افغان حکومت بھی اس کی کافی حد تک ذمہ دار ہے۔ افغان قیادت پاکستان کے بارے میں کچھ بھی کہتی رہے، امریکہ پاکستان کا افغان امن عمل میں مثبت کردار کا معترف ہے اور دنیا پاکستان کے کردار کو بھلا نہیں سکتی۔ وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ افغانستان میں اقوام متحدہ آرمڈ فوج کی تعیناتی ہمارے علم میں نہیں۔ ترکی سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کابل کے ہوائی اڈے پر سیکیورٹی ذمہ داریاں برقرار رکھیں۔ مزید تفصیل قمر عباس جعفری کی زبانی۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے کہ امریکی اس رول سے پوری طرح آگاہ ہیں جو پاکستان افغانستان میں ادا کر رہا ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیل زاد کی یہ بات آن ریکارڈ ہے جو انہوں نے اس تعمیری اور مثبت کردار کے بارے میں کی جو پاکستان نے ادا کیا اور سہولت کاری کے لیے جو رول پاکستان ادا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے رول کا بڑے پیمانے پر اعتراف کیا گیا ہے اور آج پاکستان کو مسئلے کے حل کے حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، نہ کہ مسئلے کے حصے کے طور پر۔ امریکی کانگریس کے ارکان سے بھی بات ہوئی، حکومت کے اندر اہم لوگوں سے بھی بات ہوئی اور یورپی یونین میں وزرائے خارجہ سے اور اعلیٰ نمائندوں سے بھی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ خطے کے اہم ممالک سے، خواہ وہ خلیجی ممالک ہوں، چین ہو، روس ہو یا ایران ہو یا کوئی اور ملک، ان سب سے بات ہوئی اور ان باتوں کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو چاہیں کہتے رہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا ہمارے رول سے بے خبر ہے اور کیا وہ اتنے سادہ لوح ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے۔ یہ تھے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے نیوز۔
اور جیسا کہ گزشتہ دنوں میں ہم نے آپ کو خبروں میں بتایا کہ لاہور میں حافظ سعید کے گھر کے قریب ایک بڑے بم دھماکے اور ملک میں بعض دوسرے حصوں میں دہشت گردی کے دوسرے واقعات کے بعد اب انسداد دہشت گردی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ایسے مزید واقعات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ حافظ سعید نہ صرف بھارت میں ایک مطلوب شخص ہیں بلکہ اب سے کچھ عرصہ قبل تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی ان کے شدید اختلافات تھے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اس سے ایسے حملے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر خرم اقبال اور ممتاز بھارتی صحافی اور تجزیہ کار سوم ونشی سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے شہر لاہور میں ایک بڑے دھماکے اور ملک کے بعض دوسرے حصوں میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد اب ماہرین کا خیال یہ ہے کہ خطے میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں خطہ مزید غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر خرم اقبال انٹرنیشنل سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے ایک ماہر ہیں اور پاکستان کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس حوالے سے انہوں نے کہا،
5 سال پہلے میں نے ایک پیپر لکھا تھا افغانستان سے پاسبل یو ایس وتھڈرال کی امپلیکیشنز کے بارے میں۔ میں نے یہ آرگیو کیا تھا کہ امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد پورے خطے میں سرد جنگ والی پروکسی وارز شروع ہونے کا شدید خطرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوگا اس سے عدم استحکام تو یقینی ہے ہی۔ اب اس عدم استحکام اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے بہت سے ریاستی اور غیر ریاستی یا سیمی اسٹیٹ ایکٹرز وہ اس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لاہور میں ہونے والا جو واقعہ ہے اس کو بھی میں اسی تناظر میں دیکھتا ہوں، کیونکہ اگر آپ لشکر طیبہ کے حوالے سے بات کریں تو یہ درست ہے کہ لشکر طیبہ کے اختلافات رہے ہیں ایک بڑے طویل عرصے سے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ۔ حافظ محمد سعید نے علی اعلان تحریک طالبان پاکستان کے پاکستان مخالف جہاد کی مخالفت کی تھی، اور اب جتنی تحریک طالبان پاکستان کمزور ہو چکی ہے ملٹری آپریشن کے بعد اندرونی خلفشار کی باعث، تو ایسی صورتحال میں لاہور جیسے شہر میں لشکر طیبہ کے سربراہ کے خلاف حملہ کرنا، میرا خیال ہے کہ ان کی استعداد کار اتنی نہیں ہے اس وقت موجود۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے ایسٹس استعمال کرتے ہوئے لاہور میں حافظ سعید کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک واقع واقعہ نہیں ہے, یہ اب قریب ایک رجحان بن جائے گا جب دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز ایک مرتبہ پھر سرد جنگ والی پروکسی وار سے لڑ رہی ہوں گی ایک دوسرے کی سرزمین.
پرتاپ سومونشی بھارت کے ایک ممتاز صحافی اور تجزیہ کار ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے سے بھارت کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے. ان کا کہنا تھا,
مجھے لگتا نہیں کہ انڈیا اس طرح سے یہ جو چیز ہے یہ بلاسٹ انڈیا کی اور سے ہوا ہوگا, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. وہ دیکھیے وہ ہوتا ہے آبیس کہ وہاں کچھ بھی ہوگا تو ظاہر دیکھیے حافظ سعید موسٹ یہاں پہ انڈیا کے لیے موسٹ وانٹیڈ ہے. وہ ایک ایسے کریکٹر ہیں جو جن کی نیوز ہر اخبار میں پہلے پیج پہ ہوتی ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو. انڈیا میں ان کا چونکہ ممبئی بلاسٹ میں ان کا جو نام ہے اس کے بعد سے اچھا یہ نیوز ایک دن ہائپ پائی اور اس کے بعد تو یہاں چرچا سے بھی باہر ہے, بالکل کہیں کسی اس میں بھی نہیں.
عمر عباس جعفری, اردو, وی او اے نیوز, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ نے حوثی ملیشیا کے دو لیڈروں کے خلاف تعزیرات عائد کر دی ہیں. ان پر الزام ہے کہ وہ ان کارروائیوں میں ملوث تھے جن سے یمن تنازع چل رہا ہے, جس سے شہریوں کو سخت خطرہ لاحق ہے اور وہاں خوفناک انسانی بحران بڑھتا جا رہا ہے. یمن میں جنگ کا آغاز 2014 میں اس وقت ہوا جب ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت سے دارالحکومت سنا کو چھین لیا اور یمن کے صدر کو جلا وطنی پر مجبور کر دیا. اس کے بعد سے شروع ہونے والی لڑائی نے دنیا کی بدترین انسانی تباہی کو جنم دیا ہے اور ملک ایک مرتبہ پھر قحط کے دہانے پر کھڑا ہے. کم سے کم 2 کروڑ لوگ زندہ رہنے کے لیے کسی نہ کسی طرح کی انسانی امداد کے محتاج ہیں. دونوں رہنما جن پر 20 مئی کو امریکہ نے تعزیرات عائد کی ہیں مغرب کے سرکاری قبضے والے علاقے پر حوثیوں کے حملے میں ملوث تھے. محمد عبد الکریم الغماری نے حال ہی میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی, جبکہ یوسف المدنی کو اب اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. وہ یمن میں 4 مختلف صوبوں کا کمانڈر بھی رہ چکا ہے. ایک حالیہ بیان میں تعزیرات کا اعلان کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ مغرب کا حملہ یمن میں انسانی بحران کو بڑھا رہا ہے, جبکہ اس سے اندرون ملک بے گھر ہونے والے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو پھر سے بے گھری کا خطرہ ہے, اور اس بات کا امکان ہے کہ اس سے انسانی ہمدردی کے کام پر بوجھ میں اضافہ ہو جائے گا جو پہلے ہی سے دباؤ کا شکار ہے, اور یہ دباؤ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. ان تعزیرات کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں پر تعزیرات لگائی گئی ہیں ان کی تمام املاک اور امریکہ کے اندر املاک میں ان کے مفادات کو روک لگا دی جائے گی, اور عمومی طور پر ان لوگوں کے ساتھ یا املاک کے معاملے میں امریکی شہریوں کے لین دین کی ممانعت ہوگی. وزیر خارجہ بلنکن نے اس جانب توجہ دلائی کہ حوثیوں کی کارروائیوں سے شہریوں پر شدید اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور ایسا اس بات کے باوجود ہو رہا ہے کہ بین الاقوامی برادری اور علاقائی فریقین کا اس معاملے میں غیر معمولی اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ فوری جنگ بندی اور امن مذاکرات کی بحالی کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم حوثیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر تمام حملے اور فوجی کارروائیاں بند کر دیں, خاص کر مغرب پر حملوں کو روک دیا جائے جن سے یمن کے عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا رہا ہے. ہم ان پر زور دیتے ہیں کہ وہ عدم استحکام کی کارروائیوں سے اعتراض کریں اور امن کے حصول کی خاطر اقوام متحدہ کے ایلچی کی کوششوں میں شمولیت اختیار کریں. وزیر خارجہ بلنکن نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی اعلی سطحی وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر امریکہ میں ہیں اور آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کر رہے ہیں. اور فائنینشیل ٹیکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان نے 2018 کے ایکشن پلان کے 27 میں سے 26 شرطیں پوری کر لی ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ امریکہ پاکستان کا افغان امن عمل میں مثبت کردار کا معترف ہے اور دنیا پاکستان کے کردار کو بھلا نہیں سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اپنے کثیر ملکی دورے کے آخری مرحلے پر فرانس میں ہیں، جہاں وہ آج جمعے کے روز فرانسیسی صدر سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو ختم کرنے کی بیجے چلانے کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔